بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پروگرام صبح رمضان پیش کیا جائے گا۔ پھر پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، ماہ مبارک رمضان کی آمد پر آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر رضوی حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ یمن میں جنگ بندی کا ایران نے خیر مقدم کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا خارجہ تعلقات کے حوالے سے تازہ موقف، اور ہندوستان اور آسٹریلیا کے تجارتی تعلقات میں توسیع۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران نے یمن میں 2 ماہ کی جنگ بندی کے نفاذ اور غذائی اشیاء اور ایندھن کے حامل بحری جہازوں کے یمنی بندرگاہ میں داخل ہونے کی اجازت دیے جانے کے سلسلے میں یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندے کی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے اپنے ایک پیغام میں امید ظاہر کی ہے کہ یمن میں عمل میں لائے جانے والے تازہ اقدامات بحران یمن کے سیاسی حل کی تلاش کے لیے مستقل جنگ بندی اور یمنی عوام کے محاصرے کے خاتمے پر منتج ہوں گے اور مسائل کے حل کی راہ ہموار ہوگی۔ انہوں نے یمن میں انسانی اور سیاسی رائے حل کی حمایت میں ایران کے نقطۂ نظر پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ امید کی جاتی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی آمد کے موقع پر انسانی امور و مسائل کو خاص طور سے ترجیح دی جائے گی اور مسلسل جنگ بندی سے حالات بہتر ہوں گے اور دونوں طرف سے قیدیوں کا تبادلہ عمل میں آئے گا۔ یمن کے معاملے میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ہینس گرین برگ نے یمن میں 2 مہینے کی جنگ بندی کی خبر دی ہے۔ ہینس گرین برگ نے کہا کہ اس جنگ بندی کا ہدف یمنی عوام کو تشدد و رنج سے نجات دینا اور اس سے بڑھ کر اس ملک میں جنگ ختم ہونے کے تعلق سے امید پیدا کرنا ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسلام آباد واشنگٹن تعلقات کو بہترین قرار دیتے ہوئے یوکرین پر روسی حملے فوری طور پر روکے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسلام آباد میں ایک سیکورٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک کیمپ پولیٹکس پر یقین نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے امریکہ اور چین کے ساتھ روس سے بھی بہترین تعلقات اور ہم یوکرین میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مل کر تصادم کے بجائے عالمی تعاون کی راہیں تلاش کرنی چاہیے۔ ہندوستان کے تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل اور آسٹریلیا کے تجارت، سیاحت اور سرمایہ کاری کے وزیر ڈین ٹیہان نے وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی میں ہندوستان آسٹریلیا اقتصادی تعاون اور تجارتی معاہدے اینڈس یونٹی ایکتا پر دستخط کیے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس معاہدے سے 5 سالوں میں دو طرفہ تجارت 45 سے 50 ارب امریکی ڈالر تک بڑھنے کی توقع ہے، جو اس وقت 27 ارب امریکی ڈالر ہے۔ اس معاہدے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ دونوں ممالک بہت کم وقت میں اس معاہدے پر پہنچے ہیں، جو دونوں ممالک کے درمیان باہمی اعتماد کا ثبوت ہے۔ ادھر ہندوستان میں ایک دن کے وقفے کے بعد تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان میں آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے ہفتے کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کیا۔ پچھلے 12 روز کے دوران ہندوستان میں تیل کی قیمتوں میں 10 بار اضافہ کیا گیا ہے۔ ہندوستانی دارالحکومت دہلی میں پیٹرول کی قیمت فی لیٹر 102 روپے سے تجاوز کر گئی، جبکہ ممبئی میں پیٹرول کی قیمت فی لیٹر 117 روپے سے زیادہ ہو گئی ہے، اور ممبئی میں ڈیزل 101 روپے سے زائد قیمت میں فروخت ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات کے پیش نظر 137 روز تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا، لیکن انتخابات کے بعد سے تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ ہندوستان نے افغانستان کے لیے گندم کی امداد کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد اور اس ملک کو 1000 ٹن گندم کی فراہمی سے متعلق خوراک کی عالمی تنظیم کے ساتھ ایک اور سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ شکاکنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ خوراک کی عالمی تنظیم کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتے کے مطابق ہندوستان افغان عوام کو 1000 ٹن گندم فراہم کرے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے طالبان انتظامیہ کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ مجھے اس بات پر سخت افسوس ہے کہ افغانستان میں لڑکیاں بدستور تعلیم سے محروم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین کے ساتھ اس طرح کا غیر منصفانہ سلوک ملکوں کو نابود کر دیتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا مزید کہنا تھا کہ عورتوں اور لڑکیوں کے حقوق کی حمایت کر کے بچوں کو بھوک اور سماج کو غربت سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی معیشت نابود ہو چکی ہے اور لوگ اپنے بچے اور اعضائے بدن فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس سے بڑے استقامتی آپریشنز انجام دیے جائیں گے۔ حماس کے سینئر عہدیدار مشیر المصری نے صہیونی حکومت کی فلسطینیوں کے قتل کی پالیسی کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کو ہمارے صبر و تحمل کو آزمانا نہیں چاہیے اور اگلے کچھ دنوں میں بڑے آپریشنز انجام دیے جائیں گے۔ انہوں نے المیادین چینل سے انٹرویو میں کہا کہ دشمن اپنے جرائم کے ارتکاب کے لیے کچھ عرب حکومتوں کی پشپناہی حاصل کرتا، لیکن اسے ہمارے صبر و تحمل کا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ بحرینی عوام نے صہیونیت مخالف مظاہرے کے غاصب صہیونی حکومت کے پرچم کو نظر آتش کر دیا۔ بحرینی عوام نے یوم الارض کی مناسبت سے اپنے مظاہرے کے دوران فلسطینی علاقوں میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم اور علاقائی سطح پر اس کے شرمناک اقدامات کی مذمت کی اور غاصب صہیونی حکومت کا پرچم نظر آتش کیا۔ اللولو ٹی وی چینل کے مطابق بحرینی مظاہرین اپنے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پر غاصب صہیونی حکومت کے خلاف بحرینی عوام کے واضح موقف کا اعلان درج تھا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ عراق کے الفتح الائنس نے انتخابی نتائج میں ہونے والی دھاندلیوں کو ملک میں جاری سیاسی بحران کی اصلی وجہ قرار دیا ہے۔ دولت قانون دھڑے نے بھی کہا ہے کہ عراق کی شیعہ سیاسی جماعتوں کی کوآرڈینیشن کمیٹی کے بغیر ملک میں سیاسی استحکام ممکن نہیں ہے۔ عراق کے الفتح الائنس کے سربراہ ہادی العمری انتخابی نتائج میں کی جانے والی دھاندلی کو موجودہ سیاسی تعطل کی اصلی وجہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا اتحاد اس تعطل کو دور کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام منظر و پس منظر، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے منظر و پس منظر۔
اللہ الرحمن الرحیم، ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی آپ ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ عزیز ناظرین، اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان میں اور دیگر ملکوں میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ میں اس مناسبت سے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں اس ماہ مبارک کی تبریک پیش کرتا ہوں، اور خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ اس ماہ مبارک کی فضیلتوں سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس ہفتے کے منظر و پس منظر کے لیے مختلف موضوعات ہمارے پیش نظر تھے، لیکن پاکستان کی سیاسی صورتحال لحظہ بہ لحظہ، لمحہ بہ لمحہ تبدیل ہو رہی ہے، اور مختلف طرح کے فیکٹرز اس سیاسی ہلچل میں نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ آج کے اس پروگرام میں بھی ہم پاکستان کی اس سیاسی صورتحال کو ہی آج کا موضوع بنائیں، اس پہ جو ہمارے ماہرین ہیں ان سے آرا لیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے اندر جو اس وقت پاکستان کی حکمران جماعت اور اپوزیشن کے رہنما جو اپنے مواقف بیان کر رہے ہیں، جو ان کا بیانیہ سامنے آ رہا ہے، اس کو بھی ایک ہلکا سا اس کا بھی جائزہ لیں گے ان کی اپنی آواز اور تصویر کے ساتھ، تاکہ ہمیں صحیح اندازہ ہو سکے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست اور جو موجودہ سیاسی ہلچل ہے یہ کس طرف جا رہی ہے، اور حکومت یا حکمران جماعت یا اپوزیشن یا عوام اس وقت کیا سوچ رہے ہیں۔ تو ملاحظہ فرمائیے ہمارا آج کا منظر و پس منظر۔ جی ناظرین، ہمارا موضوع رہے گا پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور بیرونی مداخلت کے الزامات۔ تیسری دنیا کے مختلف ممالک میں اس طرح کی باتیں سیاستدان، مخالفین، اپوزیشن، حکمران جماعت ایک دوسرے پہ الزامات کا سلسلہ رکھتے ہیں، لیکن ہم خود ان سیاسی جماعتوں کے قائدین اور رہنماؤں کے اپنے بیانات کے تناظر میں ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں کہ یہ جو سیاسی تبدیلی آ رہی ہے، جو سیاسی ہلچل ہے، اس کے پیچھے کون سے عناصر ملوث ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں خود پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم، وہ اس پوری سیاسی جو اس وقت صورتحال ہے اس پر کیا تبصرہ کر رہے ہیں، اور وہ کن عوامل کو اس بات کا باعث قرار دے رہے ہیں کہ جو ان کی حکومت کے خاتمے کے درپا ہے. ملاحظہ فرمائے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کی ایک گفتگو.
ہم نے پوری کوشش کی اپنے 3.5 سال میں کہ پاکستان کی فورن پالیسی آزاد ہو، بلاک پالیٹکس سے ہم بچے، ہم برانڈ نہ ہوں کہ ہم اس بلاک میں یا دوسرے بلاک میں، ہم صرف فیصلہ کریں کہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے فائدے میں کیا چیز ہے، ہماری پالیسی صرف اس سے کرافٹ ہو. یہ نہ ہو کہ جو ہمیں ادھر سے حکم ملے تو ہم ادھر چلے جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کو ریسپیکٹ ملا ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ اس کی ایویلیویشن کروائے کہ 3.5 سال میں جو پاکستان کی فورن پالیسی میں انٹرنیشنلی جو ہمیں ریسپیکٹ ملا ہے، یہ کبھی پاکستان کو پہلے نہیں ملا. ہمیں بڑا ناراض ہو کہ ایک ہمارے بڑے طاقتور ملک کہا جی آپ رشیا کیوں چلے گئے، ایک ملک کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رشیا کا دورہ کیوں کیا ہے اور غصے ہو گئے ہیں. ہندوستان جو ان کا ایلائے ہے کواڈ کے اندر، ان کا ایلائے ہے، اس کی پوری مدد کر رہے ہیں وہ. وہ نہ تو صرف ہندوستان وہ روس سے نیوٹرل ہے، وہ ان سے تیل امپورٹ کر رہے ہیں جب ان کے اوپر کوشش کر رہے ہیں سینکشنز لگانے کی کہ رشیا کو پریشرائز کریں. اور میں آج بیان پڑھ رہا ہوں برطانیہ کی فورن سیکرٹری کا کہ جی ہم ہندوستان کو نہیں کہہ سکتے، ان کی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہے، اٹس این انڈیپینڈنٹ کنٹری. تو ہم کیا ہیں، ہمیں تو صرف آپ وہاں کیوں. اور میں یہ کسی کو، میں ایکچولی ان کو بلیم نہیں کرتا، یہ ہمارا قصور ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا کل ہمارے جنہوں نے اچکنے سلوائی ہوئی ہیں وہ انٹرویو دے رہے تھے، جی امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، وہ کھڑے ہو کے انٹرویو دے رہے ہیں، امریکہ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا.
ناظرین، آپ نے پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر عمران خان کی گفتگو سنی جس میں انہوں نے اپنی فارن پالیسی کا دفاع کیا، اور ساتھ ساتھ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اور جو ان کے مخالفین ہیں ان کے موقف کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں خود جو اس وقت لیڈر آف اپوزیشن ہے جناب شہباز شریف، وہ عمران خان صاحب کی اس تقریر کا کس انداز سے اور کس پیرائے میں جواب دے رہے ہیں. ایک مختصر کلپ یہ بھی ملاحظہ فرمائیے.
آپ قوم کو کیا بتانا چاہتے ہیں، کس طرح آپ قوم کو آپ ایک ایسی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ قوم کیا ان حقائق سے واقف نہیں، اور پھر گالی گلوچ اور دن رات آپ کا یہ منترا کہ جی چور اور ڈاکو اور یہ باہر بین الاقوامی سازش یہ پکڑی گئی ہے. آج تک وہ لیٹر جو آپ بات کرتے ہیں کہ میں نے دکھایا ہے، بھائی اگر اپنا جو آپ کی ہماری جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے اس میں اگر آپ یہ 3 ہفتے بعد اس خط کو لے کے آئے ہیں تو 3 ہفتے آپ سوتے رہے، اور پھر آپ نے او آئی سی میں آپ نے امریکہ کے ڈیلیگیشن کو بلایا، ان کو آپ نے انوائٹ کیا، اور پھر کہا کہ او آئی سی اور امریکہ کے جو تعلقات بڑے اچھے ہیں اور اس میں بڑا واضح اس میں اضافہ ہوگا. آپ نے کہا کہ ہم امریکہ اور پاکستان کے جو 75 سالہ جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو ہم سیلیبریٹ کریں گے. یہ ان دنوں میں آپ کہتے ہیں 7 تاریخ کو خط آ گیا تھا 7 مارچ کو, یہ جو کانفرنس یہ تو 22 اور 23 مارچ کو ہوئی, تو پھر آپ کو یہ تعریف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے وہ ڈھکوسلے, یہ ہے وہ ساری ان کی اپنا پلاننگ کہ پاکستان کے اندر یہ جو جمہوریت کا جو یہ پھول جو ہے جو ابھی جو پنپ رہا ہے, یہ درخت یہ جو پودا پنپ رہا ہے اس کو مسک.
ناظرین میں معذرت خواہیں کہ بعض ہمارے کلپس جو ہیں وہ پوری طرح, چونکہ ہم وقت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو مدعا ہے مین کسی شخصیت کا لیڈر کا اسی کو بیان کریں اور تفصیلات میں نہ جائیں, اس لیے کلپس کو اس انداز سے ہم نے ارینج کیا ہے کہ جلدی سے جلدی ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں. آپ نے قائد ایوان اور لیڈر آف اپوزیشن یعنی عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب کی گفتگو سنی اور دونوں کے بیانیے کو بھی آپ نے یقیناً درک کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ اس وقت کس نہج پہ اس مسئلے کو لے کے جا رہے ہیں. پاکستان کے ایک سینئر سیاستدان اور اس وقت پاکستان کے وزیر داخلہ بھی ہیں, وہ کچھ تجاویز پیش کر رہے ہیں ابھی موجودہ صورتحال کے تناظر میں کہ اس سیاسی جو اس وقت کرائسس ہے اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. آئیے سنتے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کیا تجاویز دے رہے ہیں.
سو 4 راستے ہیں. نمبر 1 کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے اور ملک میں فوری انتخابات کرا جائیں, رمضان کے بعد کرا لیں یا حج کے بعد کرا لیں, یہ حکومتیں نہیں چل سکتی. عمران خان مقبول ترین سیاستدان ہے آج کے دن. دوسرا راستہ یہ ہے ان لوگوں کے خلاف ان جماعتوں کو کال آدم قرار دیا جائے جن جماعتوں نے غیر ملکی سازشوں کے پیسے لے کر اس ملک میں ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کی ہے. اور تیسرا حل یہی ہے کہ اگر یہ الیکشن نہ کرائیں تو تمام پی ٹی آئی کے لوگ نشستوں سے مستفی ہو جائیں. میں دیکھتا ہوں یہ ملک کیسے چلاتے ہیں. اور آخری, میں نے کبھی درخواست نہیں کی زندگی میں, میں اداروں سے براہ راست درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی سلامتی کا سوال پیدا ہو گیا ہے. لڑائی گلی محلے میں چلی گئی ہے, بھابڑا خانہ تک چلی گئی ہے, لڑائی تیلی محلے اور لاٹو محلے تک چلی گئی ہے. یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا.
آئندہ ہفتے نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے, اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب تصور میں آپ آتے ہیں دل کے ناسور جگمگاتے ہیں, دل کے ناسور جگمگاتے ہیں. کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے ستاروں سے کس کے انوار جل ملاتے ہیں, کس کے انوار جل ملاتے ہیں. رہ روے عشق کیف و مستی ہے, رہ روے عشق کیف و مستی ہے. بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں، بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں، ہے مقام ادب جھکا لو دل، ہے مقام ادب جھکا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں، یا فرشتے بھی سر
جھکاتے ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح رمضان، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام صبح رمضان۔
صبح رمضان،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ رمضان المبارک کی مناسبت سے پروگرام صبح رمضان لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، انشاءاللہ ہم ماہ مبارک رمضان کے تمام ایام میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معروف خطبہ شابانیہ کے بہترین موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ نورانی پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ خداوند عالم اس مقدس مہینے میں ہم سب کے تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم نے روزہ اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے غنی اور فقیر کے فرق کو آپس میں مٹا سکے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح رمضان۔
فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، واسألوا الرحمن هيا قوى اليقين، هيا قوى اليقين،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
مع صدق النيات تنجو يوم الدين،
تنجو يوم الدين، هيا يا خلان
نحيي رمضان هيا يا خلان بل نحيي رمضان واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين أن يقوى اليقين
بادر بالسخاء في شهر العطاء
بادر بالسخاء في شهر العطاء
بادر بالسخاء في شهر العطاء بادر بالسخاء في شهر العطاء واسلك بالصفاء واسلك بالصفاء نرجى العابدين
نرجى العابدين هيا يا خلان فلنحيي رمضان هيا يا خلان فلنحيي رمضان.
سامعین، ماہ رمضان المبارک اپنے آپ کو برائیوں اور گناہوں سے پاک کرنے، فضائل و کمالات سے آراستہ ہونے اور رب کریم سے قرب کا ایک بہترین اور مناسب موقع ہے، لیکن اس فرصت اور موقع سے صحیح اور مکمل استفادہ کرنا اسی وقت میسر ہے جب انسان اس مہینے کی عظمت و فضیلت، اس کے احکام و اعمال، واجبات و محرمات سے باخبر ہو. اس سلسلے کا ایک عظیم الشان منبع و ماخذ خطبہ شعبانیہ ہے کہ جس میں ان تمام چیزوں کو بطور احسن بیان کیا گیا ہے. انسان اس میں غور و فکر کے ذریعے مذکورہ امور کی معرفت اور شناخت پیدا کر سکتا ہے. اس خطبے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان المعظم کے آخری جمعے کو مسلمانوں کے سامنے ارشاد فرمایا، جسے علامہ فقیہ و محدث شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب عیون اخبار الرضا علیہ السلام میں نقل کیا ہے، اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین سے، انہوں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے، اور آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا ہے. خطبہ شعبانیہ میں بیان شدہ مطالب کو ہم چار اہم محور پر تقسیم کر سکتے ہیں: فضائل ماہ رمضان المبارک، اعمال ماہ رمضان المبارک، تقوی و پرہیزگاری، اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا تعارف. پہلا محور فضائل ماہ رمضان المبارک ہے. اس خطبے کے شروع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین کو ماہ رمضان کی آمد کی خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اے لوگو، ماہ خدا تمہاری طرف برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ آ گیا ہے. آپ نے اس مہینے کو شہر اللہ یعنی خدا کا مہینہ کہا ہے، اگرچہ تمام مہینے خدا ہی کے ہیں، لیکن چونکہ ماہ رمضان کو ایک خاص شرف و فضیلت حاصل ہے اور اس مہینے میں خدا سے نزدیک ہونے اور عبودیت و اخلاص کے زیور سے آراستہ ہونے کے تمام تر مواقع فراہم ہوتے ہیں، اسی لیے روایت میں اس مہینے کو شہر اللہ کہا گیا ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مہینہ خدا کے نزدیک سب سے برتر اور با فضیلت مہینہ ہے. اس کے دن سب سے افضل دن، اس کی راتیں سب سے افضل راتیں، اور اس کے اوقات و ساعات سب سے افضل اوقات و ساعات ہیں. اس کے بعد آپ نے ایک بہت ہی اہم بات بیان فرمائی کہ اس مہینے میں مومنین کو خدا کی مہمانی کی دعوت دی گئی ہے اور انہیں کرامت الہی کا اہل قرار دیا گیا ہے. یہ ماہ رمضان المبارک کی سب سے برتر اور بالا تر فضیلت ہے، اس لیے کہ ایک کریم صاحب خانہ اپنے مہمانوں کی بطور احسن مہمان نوازی کرتا ہے اور ان کی حاجتوں کو روا کرتا ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بے نظیر مہمان نوازی کے بعض جلووں کو اس طرح بیان کیا ہے، ماہ رمضان میں انسان کی اطاعت و عبادت کے علاوہ اس کے روزمرہ کے غیر اختیاری امور کو بھی عبادت کا درجہ دیا جاتا ہے اور ان پر ثواب لکھا جاتا ہے. اس مبارک مہینے میں مومنین کی سانسوں کو تسبیح اور نیند کو عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے. نیک اعمال اسی وقت انسان کے معنوی ترقی کا باعث بن سکتے ہیں کہ جب وہ بارگاہ خداوندی میں قبول کر لیے جائیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اعمال مختلف آفات کی بنا پر شرف قبولیت سے محروم رہ جاتے ہیں، مگر یہ کہ فضل و کرم پروردگار ان کی قبولیت کا باعث بن جائے۔ ماہ رمضان میں یہ فضل و کرم مومنین کے شامل حال ہوتا ہے اور ان کے اعمال مقبول بارگاہ الہی قرار پاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، اس مہینے میں تمہارے اعمال خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان میں خداوند عالم اپنے مہمانوں کی حاجتوں کو بر لاتا ہے اور ان کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دعاؤکم فیہ مستجاب، اس مہینے میں تمہاری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ خدایا اس مہینے میں ہماری دعاؤں اور اعمال کو قبول فرما، آمین۔ سامعین، لیجئے اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام وقيامي فيه قياما قائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي فيه يوم إله العالمين، ضعف عني يا آفيان عن المجرمين۔
خدایا میرا آج کا یہ روزہ حقیقی روزہ داروں کے مقبول روزے کی طرح کا قرار دے، اور میرے اقام نماز کو حقیقی نماز گزاروں کے اقام نماز کی مانند بنا دے، اور مجھ کو تیری یادوں سے غافل افراد کے خوابوں سے محفوظ رکھ کر مجھے بیدار اور آگاہ کر دے، اور اس دن میرے تمام جرم و گناہ معاف کر دے۔ اے عالمین کے معبود، میری تمام برائیوں کو بخش دے، کیونکہ تو ہی تمام گناہگاروں کے گناہوں اور کوتاہیوں کو بخشنے والا ہے۔
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ، ذو الجلال والاکرام۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 14 فروردین یکم رمضان المبارک اور 3 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے، آج سے ماہ مبارک رمضان شروع ہو گیا۔ ماہ رمضان ماہ نزول قرآن و برکات الہی ہے۔ خداوند کریم نے اس مہینے کو رحمت و برکت کا مہینہ قرار دیا ہے اور سب کو ضیافت الہی کی دعوت دی ہے۔ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے دنوں اور راتوں کو بہترین دن اور بہترین راتیں قرار دیا ہے اور مسلمانوں کو اس مبارک مہینے کی برکات سے بہرمند ہونے کی دعوت دی ہے۔ شب قدر بھی اسی مہینے میں آتی ہے اور شب قدر رمضان المبارک کے مہینے کی بہت اہم راتوں میں سے ایک ہے۔ یکم رمضان المبارک سن 428 ہجری قمری کو شیخ الرئیس کے نام سے معروف اہم ایرانی منجم، فلسفی، ریاضیداں اور طبیب بو علی سینا کا 58 برس کی عمر میں ایران کے مغربی شہر ہمدان میں انتقال ہوا۔ انہوں نے بچپن میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ خود بو علی سینا کے بقول انہوں نے 18 سال کی عمر میں ہی اس دور کے تمام علوم حاصل کر لیے تھے۔ بو علی سینا ان افراد میں سے تھے جو صلاحیت اور قابلیت کے لحاظ سے انسانی کمال کی حد تک پہنچے ہوئے اور تحقیق میں نہایت سنجیدہ تھے۔ وہ مشرق اور مغرب میں ممتاز فلسفی اور طبیب کی حیثیت سے معروف تھے۔ بو علی سینا کے معاصر دانشوروں کے نظریات پر ان کے افکار کا گہرا اثر ہوا، جس کا سلسلہ صدیوں تک جاری رہا۔ یکم رمضان المبارک سن 732 ہجری قمری کو تیونس کے معروف سیاستدان، مورخ اور ماہر سماجیات ابن خلدون پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایک عرصہ مختلف علوم کی تحصیل میں گزارا اور میدان سیاست میں بھرپور حصہ لیا۔ نیز وہ ملک کے بہت سے سرکاری عہدوں پر فائز رہے، تاہم اپنے کچھ بدخواہوں کی سازش کے نتیجے میں گرفتار ہو گئے۔ رہائی کے بعد انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی اور تصنیف و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ تاریخ کے موضوع پر 7 جلدوں پر مشتمل العبر یا تاریخ ابن خلدون ان کی یادگار کتاب ہے۔ اس کتاب کا تفصیلی مقدمہ، جو مقدمہ ابن خلدون کے نام سے معروف ہے، علمی تاریخ نویسی اور عمرانیات کے سلسلے میں اہم مواخذ شمار ہوتا ہے اور اسی بنا پر ان کو جدید عمرانیات کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ ابن خلدون کا سن 808 ہجری قمری میں انتقال ہوا۔ تین اپریل سن 1888 عیسوی کو ولہیم دوم نے مشہور جرمن سیاستدان اور مدبر بسمارک کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ بسمارک سن 1815 عیسوی میں پروشیا میں پیدا ہوئے۔ 1847 میں وہ اپنی ریاست پروشیا کی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1871 سے 1888 تک بسمارک نئی جرمن سلطنت کے چانسلر رہے۔ اس دوران انہوں نے یورپ میں امن و امان اور صلح و سلامتی قائم رکھنے کی بہت کوشش کی۔ ان کے زمانے میں جمہوریت خوب پروان چڑھی اور صنعتی میدان میں بھی ترقی ہوئی۔ 1888 میں ولہیم دوم برسر اقتدار آئے تو انہوں نے بسمارک کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ 30 جولائی 1898 کو بسمارک کا انتقال ہوا۔ 3 اپریل سن 1946 عیسوی کو عالمی عدالت انصاف کا پہلا اجلاس منعقد ہوا. اقوام متحدہ کے رکن ممالک کے درمیان پیدا ہونے والے تنازعات حل کرنے کا سب سے بڑا ادارہ عالمی عدالت انصاف ہے. اس عدالت کے دائرہ اختیار میں وہ تمام امور شامل ہیں جن کا تذکرہ اقوام متحدہ کے منشور میں کیا گیا ہے. عالمی عدالت انصاف 15 ججوں پر مشتمل ہے جن کا انتخاب ان کی ذاتی قابلیت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. ان ججوں کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل الگ الگ رائے شماری کے ذریعے منتخب کرتی ہے. اس عدالت کا صدر دفتر ہالینڈ کے شہر ہیگ میں واقع ہے. اور 14 فروری سن 1379 شمسی کو ممتاز ایرانی جغرافیہ دان اور نقشہ نویس استاد عباس صاحب کا انتقال ہوا. وہ 3 دی 1300 کو ایران کے صوبے مرکزی کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اور 10 سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ تہران آ گئے تھے. تہران میں انہوں نے پہلی بار جغرافیہ میں اپنی دلچسپی اور صلاحیت کا مظاہرہ کیا اور 15 سال کی عمر میں تہران کا پہلا نقشہ بنایا. یہ نقشہ اور بعد میں تہران اور دیگر شہروں کے بنائے گئے نقشے 1324 میں جغرافیہ سے متعلق ایک ادارے کے قیام کا سبب بنے جس سے عباس صاحب کو شہرت ملی. انہوں نے اپنے اس ادارے میں ایران اور مشرق وسطی کا جغرافیہ کے بارے میں ایک اہم کتب خانہ قائم کیا جس میں مختلف زبانوں میں جغرافیہ کی 18,000 کتابیں 15,000 رسالے اور سینکڑوں گلوب رکھے گئے. استاد صاحب نے اپنے نقشوں کی پہلی نمائش 1339 میں تہران میں منعقد کی. سامعین اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولا ولا امسك الا بحبل بك استجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزاب ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول سلامت و دوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.